أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lesson number 15 آیت نمبر 113-121 113-121 نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح پہلے والے لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے تھے بس اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یہاں دراصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں مانی. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس گئے تو بنی اسرائیل نے بہت ساری باتوں کا اس میں سے انکار کر دیا, کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا, ہمیشہ جب بھی عہد کیے اس عہد کو توڑتے رہے. اسی طرح سے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا, جبکہ وہ لوگ تورات پڑھتے تھے اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود تھی, اس کے باوجود ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. اسی طرح سے عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق بھی ہے اس میں, اس کے باوجود یہودیوں کا انکار کرتے رہے. دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف انکار دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے, اور فرقہ بازی اسی بنیاد پر شروع ہوتی ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فرقوں نے یا دونوں مذہبوں کے ماننے والے یہود اور نصارہ نے, حالانکہ دونوں کا مذہب دونوں کا دین ایک ہی تھا, لیکن انہوں نے اس کو اپنا الگ الگ مذہب بنا لیا. عیسائی یہودیوں کا انکار کرنے لگے اور یہودی عیسائیوں کا انکار کرنے لگے. اور یہ انکار کیوں ہوتا ہے, یا ایک رسول کو ماننے والے دوسروں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ضد اور انعاد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا, اور پھر جب عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا انکار کر دیا سوائے چند ایک لوگوں کے. یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ تمہارے پاس حق نہیں ہے, حق ہمارے پاس ہے, اور وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی تلاوت کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اختلافات میں مبتلا ہو, فرقہ واری میں مبتلا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کب پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. سب سے اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر, اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر, رسولوں کی بات کو چھوڑ کر انسانوں کی بات ماننا, انسانوں کو اتنا زیادہ رتبہ یا درجہ دے دینا کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات پس پشت چلی جائے. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی کہ اسی طرح سے ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. ہم نے خود اپنے فرقے بنا لیے ہیں, اپنے الگ الگ گروہوں کے نام رکھ لیے ہیں, لیکن کیا اس کی وجہ سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ یہودیوں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے, یہاں کوئی ان کی تعریف تو نہیں کی جا رہی نا, بلکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا, کیسے ان کے کرتوت تھے, اور کیا ان لوگوں سے سرزد ہوتا رہا ہے. حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں, وہم یتلون الکتاب, کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور ایسی ہی بات نے پہلے کے لوگوں نے بھی کہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلط تھا, کس کے پاس کیا چیز تھی, کیونکہ فائنل جو بات تھی اب وہ اسلام تھا. یعنی اب ہر ایک کو وہی ماننا پڑے گا جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے, کیونکہ آپ آخری نبی خاتم النبیین ہیں. تو اسی بنا پر نہ یہودی کوئی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں نہ نصرانی, دونوں کے پاس اب حق نہیں ہے. حق ہے تو اب صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے اور وہاں ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے درپے ہو. یعنی اس کی ساری کوشش, ساری بھاگ دوڑ, ساری سعی صرف اس لیے ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے, یا اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہے یا اس کے لیے کوشش کرتا رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بات یہودی کی چل رہی تھی, لیکن حالات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے. مسجدیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پر اللہ کو ماننے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے بغیر کسی امتیاز کے آئیں, بغیر کسی نشانی کے آئیں, لیکن آج ہر ایک نے اپنی مسجد کا ایک نشان, ایک نام اور ایک مذہب مقرر کر دیا ہے. باضابطہ آج ہمارے محلوں کی مسجدوں میں لکھا رہتا ہے کہ یہاں فلاں فلاں مذہب فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہیں آ سکتے، یہ فلاں لوگوں کی مسجد ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ومن ازلم، یہاں پر ظلم سے یہ نکلا ہے، اور ازلم افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اور جب کسی بھی چیز میں الف لگ جاتا ہے تو اس میں بات بہت زیادہ اہم بہت بڑھ جاتی ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے بہت بڑا ظالم۔ تو یہاں پر الف لگنے سے مراد یہ ہے کہ ومن ازلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اور یہی بات آپ دیکھیں کہ قرآن رہتی دنیا تک آیا ہے رہنمائی کرنے کے لیے، یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ قریش کا نام لے دیتے یا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا نام لے دیتے، کوئی قبیلے کا، کوئی گروپ کا یا کوئی انسان کا، تو ہر کوئی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ یہ تو فلاں لوگوں کے لیے، فلاں شخص کے لیے ہے کہ وہ ظالم ہے، اس نے روکا تھا۔ نہیں، یہاں پر اس طریقے سے بیان کر کے دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر بھی یہ حالت پیش آئے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کبھی بھولے بھٹکے سے وہ نماز کے لیے آ بھی جاتے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی فرقہ واریت کا رنگ نمایاں نظر آ رہا ہے، مسجدوں میں بھی مسلک کو زیادہ لے کر چلا جا رہا ہے، مسجدوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ مالکیوں کی مسجد ہے، یہ حنبلیوں کی مسجد ہے، یہ شافعی کی مسجد ہے، اور یہ حنفی کی مسجد ہے۔ جب ہم نے اس طرح کے نام رکھ دیے تو اس سے جو نماز سے دور رہنے والے لوگ تھے یا جو نماز اتنا پڑھتے نہیں ہیں، وہ لوگ پھر نماز پڑھنے آنے سے کتراتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ تو وہاں تو پھر قواریت کی بات ہوتی ہے کہ فلاں کہتے ہیں ہماری مسجد میں آؤ، فلاں کہتے ہیں ہماری مسجد میں آؤ۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، ہمیں خود غور کرنا چاہیے، ہم کو خود اس بات کو ختم کرنا چاہیے۔ بات یہ آتی ہے کہ ہم خواتین کیسے اس کو دور کر سکتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مسجدوں میں جانے والے لوگ ہیں، یہ مسجدوں کے نام رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی گھر سے تو جاتے ہیں، تو لہٰذا بچپن سے ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ یہ سب مذہب اور مسلک یہ بات کی چیزیں ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ مذہب ایک گروہ کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا گروپ جس کو فالو کرے وہ مذہب کہلائے گا۔ ہمارا دین اسلام مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین کہلاتا ہے۔ کیوں؟ دین کے بہت ہی وسیع معنی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے۔ اگر ہم اپنے مسجدوں پر ٹائٹل لگا دیں اور مسجدوں پر لکھ کر رکھ دیں کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ حنفی کی مسجد ہے، اور یہ مالکیوں کی مسجد ہے، تو آپ خود بتائیے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں صرف ہم نے اگر اہل حدیث لکھا ہے تو اہل حدیث والے آئیں، اگر ہم نے حنفی لکھا ہے تو حنفی مذہب کو ماننے والے آئیں، اگر ہم نے شافعی لکھا ہے تو شافعی مسلک کو ماننے والے آئیں۔ تو یہ ہم خود لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دوسری بات، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ ایک اور بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ اتنا زیادہ اس کو شدت سے لیا گیا ہے کہ بعض دیہات میں ابھی تک ایسا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں ایک مسلک کی بجائے دوسرے مسلک والا آ جاتا ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں کے بارے میں یہ بات سنی سنائی نہیں بلکہ دیکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر جب ایک دوسرے مسلک کا کوئی شخص اس مسجد میں آ گیا تو لوگوں نے اس مسجد کو باقاعدہ واش کیا۔ یعنی یہ کون لوگ کرتے تھے؟ آپ دیکھیں سیم وہی ہندو ذہنیت ہماری ابھی تک گئی نہیں ہے، حالانکہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب برہمنوں کی مندر میں کوئی شودر آ جاتا تھا، یعنی نیچ ذات کا شخص کوئی آ جاتا تھا، تو وہ لوگ مندر کو باقاعدہ پوری طرح سے واش کرتے تھے، دھوتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری مندر ناپاک ہو گئی ہے۔ تو آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان بھی تو وہی کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ذہن سے وہ ہندو لوگوں کے رسم و رواج، ہندو لوگوں کی سوچ وہ گئی نہیں ہے۔ اب اصل بات کیا ہے کہ ہم کو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے ہمیں۔ مسجد نبوی میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، ایون مشرکین بھی آتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول کہ سیرت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایک قیدی کو پکڑ کر لایا گیا جو دراصل اللہ کے رسول کی جان لینا چاہتے تھے، وہ دشمن تھے آپ کے، لیکن ان کو قید کر لیا گیا۔ سمامہ بن اسال ان کا نام تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور صحابی کہلائے ماشاءاللہ۔ لیکن جب یہ قید ہو کر آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو مسجد میں ہی سزا دی تھی اور ان کو ستون سے باندھے رکھا تھا، اور روزانہ جاتے اور آتے ہوئے اللہ کے رسول ان کو ضرور یہ بات کہتے تھے کہ تم اسلام کے بارے میں غور کرو۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دو تین دن کے بعد انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا اللہ کے رسول کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ اور اس کے بعد وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور کوئی میرا دشمن نہیں تھا، لیکن جب میں اللہ کے رسول سے ملا اور ان کے اخلاق کو دیکھا تو اس کے بعد اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبوب میرے لیے کوئی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے اخلاق۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں تو نان مسلم تو کو بھی آنے سے نہیں روکا گیا۔ ہمارے یہاں کتنا ہی اس بات پر واویلا مچا دیا جائے گا کہ مسجد میں اگر کوئی نان مسلم چلا جائے تو نہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں پر لوگوں کو آنے سے نہ روکو۔ اصل میں یہ آیت تو ویسے دیکھا جائے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ سے بھی پہلے مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام میں جانا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ جب یہ لوگ عمرہ کی نیت سے گئے اللہ کے رسول کے ساتھ، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اس وقت انہوں نے احرام پہنے ہوئے لوگوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور مکہ کی تاریخ میں ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر کسی کو عبادت سے روکا جائے، نہ کبھی کسی مشرکین کو روکا گیا نہ کسی اہل کتاب کو۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو ہی، جو اللہ کی بندگی پہ جلانے والے تھے، انہی کو اس گھر میں عبادت سے روک دیا گیا، وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ تو یہاں پر انہی کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، جبکہ تم تو کبھی اس سے پہلے تم نے کبھی کسی کو روکا نہیں تھا، اہل مکہ نے، اہل قریش نے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں اور مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کیا خوشخبری سنائی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شہروں میں سب سے زیادہ محبوب جگہیں مساجد ہیں، اور شہروں ہی میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مسجدیں ہوتی ہیں اور ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ لیکن آج اکثریت مسلمانوں کی، خصوصاً خواتین، ان کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ ہمیں کچھ ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ سوال پوچھتی ہیں کہ اگر ہم عصر کی نماز پہلے پڑھ کر نکل جائیں، کیونکہ جب ہم شاپنگ کو جاتے ہیں تو عصر ہماری قضا ہو جاتی ہے، تو کیا ہم پہلے پڑھ کر نکل سکتے ہیں یا عصر کی نماز قضا کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ شاپنگ کے لیے عصر کی نماز قضا کر دینا، جس کو کہ صلاۃ الوسطی کہا گیا ہے، تو یہ ہم خود ذرا سوچیں، جبکہ بازار کو ناپسندیدہ جگہ کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ضرورت کے تحت جائیں، لیکن اس کو معمول نہ بنا لے کہ دن رات بس بازار کے چکر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد کے کچھ آداب احادیث کی روشنی میں ہی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی وہ واپس نہ دے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارے یہاں کا کیا حال ہے، خصوصاً ہم برے صغیر کے لوگ، ہندوستان پاکستان کے، کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا اعلان کہاں کیا جاتا ہے آپ بتائیے؟ مسجدوں میں کیا جاتا ہے نا، بس ذرا سی کوئی چیز گم ہوئی نہیں کہ فوراً مسجد میں چلے گئے اعلان کرنے کے لیے۔ کسی کا بچہ گم ہوتا ہے، کبھی کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ضروری اعلان ہے، ایون کسی کے مرنے کا اعلان، ہر اعلان مسجد میں، جبکہ مسجد میں اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول کا آپ یہ جملہ دیکھیے جس میں فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو اعلان کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ کرے تمہاری وہ چیز کبھی نہ ملے۔ اور دوسری چیز کس کے بارے میں منع کیا گیا؟ خرید و فروخت کرنے کے لیے منع کیا گیا مسجد میں۔ کیونکہ مسجدوں میں کیا کرنا چاہیے، مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں، کون سی جگہیں ہیں وہ؟ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ مسجدیں اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مسجدوں کو ہم اگر اتنی معمولی چیزوں کے لیے استعمال کرنے لگیں گے تو اس کی اہمیت خود بخود ہمارے دل سے گھٹ جائے گی، اس لیے مسجدوں میں اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا منع ہے، مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ یعنی اگر تم مسجدوں میں کہیں تھوکو یا غلطی سے تھوک دو تو اس پر مٹی ڈال دو تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر ایک مسجد کے آداب میں ایک اور بات جو بتائی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا منع ہے۔ اسی طرح مساجد میں دنیا داری کی باتیں کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث ہی میں آتا ہے کہ مسجد کو گزرگاہ بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی راستہ نہ بنا لو مسجد کو کہ وہاں سے گزرتے رہو۔ مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یعنی مسجد میں جا کر اگر نماز پڑھیں گے تو اس کا درجہ 27 درجے زیادہ ہے۔ اسی سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں لیکن خوشبو لگائے بغیر آئیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہاری نماز تمہارے صحن سے بہتر تمہارے گھر کے اندر ہے، اور گھر میں بھی سب سے اندر جو تمہارا اندر کا کونا ہے وہاں پر زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ خواتین جا تو سکتی ہیں لیکن جانے کے پھر کچھ آداب ہوں گے۔ بے پردہ ہو کر یا پھر ایسی خوشبو لگا کر یا میک اپ کر کے جس کی وجہ سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو، ایسا اس طریقے سے جانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ سادگی سے جانا چاہیں، پردے کا اور حجاب کا خیال رکھ کر جائیں تو ضرور جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے مسجدوں میں کیا کام کیے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر درس اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام مشوروں کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے مسجد کو استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں مسجدیں بہت ہی اہم پوائنٹ ہوتی ہیں، یہیں سے دراصل سب طرف خیر پھیل سکتی ہے۔ مسجد نبوی 24 گھنٹے استعمال ہوتی تھی ہر کام کے لیے۔ وہاں پر اللہ کے رسول ڈیلنگ بھی کرتے تھے، جو ڈیلیگیشنز آتے، یعنی جو وفود آتے تھے، جو مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے، آپ وہاں ان سے ملتے، کچھ لوگوں کو وہیں آپ اسلام کی دعوت دیتے، کسی کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوتا تو آپ وہیں کرتے۔ ہاں، حدود وہاں پر نہیں نافذ کی جا سکتی، لیکن فیصلے وہاں کیے جا سکتے ہیں مسجد میں۔ حالات حاضرہ میں اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے، اس کا مشورہ بھی وہاں کیا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر مسجدوں میں اور بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو باتیں بھی بتائی گئیں کہ تھوکنا منع ہے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا منع ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان کرنا منع ہے، کچھ یہ باتیں ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو اس بات کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور خواتین اگر مسجد جائیں تو خاص طور سے ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ اگر بچوں کو ساتھ لے جاتی ہیں تو وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں نہ لے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجدوں میں اس طرح کی گندگی پھیلانا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک اور اہم بات کہ کچھ خواتین جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں آتی ہیں تو ساتھ میں بچے بھی لے کر آتی ہیں، اور اگر کچھ جان پہچان والی خواتین آ جاتی ہیں تو خطبہ چلتا رہتا ہے، اور خطبے کے دوران ہی خواتین آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے بات کرتی ہیں جیسے وہ فیملی گیٹ ٹوگیدر کے لیے آئی ہیں، یعنی ان کی ایک دوسرے سے ملاقات یہاں کرنے آئی ہیں وہ۔ تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ خطبہ جب چل رہا ہو تو آپس میں بات چیت نہیں کی جا سکتی، ایون یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چپ بیٹھو، یعنی خاموش رہو، یہ بھی بے ادبی ہوگی۔ تو خطبے کے دوران خواتین کو چاہیے کہ خاموش بیٹھیں۔ بچوں کو بھی گھر سے ہم سکھا کر، تمیز سے سکھا کر لے کر آئیں کہ مسجد میں شور کرنا منع ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو بچے خود بخود وہی چیز سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ مسجد میں آنے سے روکتے. جن لوگوں نے مسجد میں آنے سے روکا ان کے لہم فی دنیا خزیم و لہم فی الآخرت عذاب عظیم, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا. یہ کون ہیں؟ یہاں پر دراصل بتایا گیا کہ ابن کثیر میں یہ بات آتی ہے کہ مشرکین مکہ کو کہا گیا ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا, اس طرح خانہ کعبہ میں عبادت سے روکا, پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے بھی روک دیا. حالانکہ اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں کبھی بھی کسی کو آنے سے روکا نہیں گیا تھا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہوگا ہی ہوگا. آگے کی آیت میں جو کہا گیا ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے, تم جہاں کہیں بھی اپنا چہرہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے, بے شک اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. جیسے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا تھا, تو اس لیے پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر وہ وہاں داخل ہوں تو پھر کس طرح سے داخل ہوں گے؟ وہ خوف زدہ ہو کر, یا پھر ایسے داخل ہوں گے جیسے مسلمان چاہیں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یا اس سے پہلے ہی ابو بکر صدیق نے جس وقت حج کیا تو اس وقت ان کو اعلان کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اگلے سال سے یعنی آئندہ سال کوئی یہاں پر برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا اور کوئی مشرک اب مکہ میں داخل نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین کا داخلہ خود بخود ممنوع کر دیا گیا اور برہنگی کے طواف سے بھی منع کر دیا گیا تھا جو کہ پہلے سے ان کا معمول رہا تھا. یہاں پر جب مسلمان بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود نے اس پر بہت اعتراض کیا, کہنے لگے کہ یہ کیسا تمہارا دین ہے, کبھی تم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہو کبھی بیت اللہ کی طرف کرتے ہو. اور وہ یہ بھی اعتراض اٹھانے لگے اور ان لوگوں کے رشتہ داروں سے کہنے لگے جو اس دوران میں وفات پا چکے تھے, یعنی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی. تو ان کے رشتہ داروں سے کہنے لگے کہ تمہارے لوگوں نے جو نمازیں پڑھی تھیں وہ تو سب پھر بیکار گئیں, کیونکہ قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے اب کعبۃ اللہ کو بنا دیا ہے. تو طرح طرح کی فتنہ پردازیاں وہ کر رہے تھے, طرح طرح کی خبریں پھیلا رہے تھے, مسلمانوں کو خود پریشان کر رہے تھے اور اعتراضات کی بوچھاڑ انہوں نے کر دی تھی کہ یہ کیسے تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرق اور مغرب تو سب اللہ کے ہے, کدھر بھی رخ کر لو, تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ ہی کو موجود پاؤ گے. اب اس آیت کی بنا پر بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی بھی اس سے حاصل کر لی ہے. دراصل یہاں پر اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک روایت تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ آیت دراصل نفل نماز کے لیے نازل ہوئی, جس میں اللہ کے رسول کی سنت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو سواری پر بیٹھے بیٹھے آپ نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کا رخ کدھر بھی ہوتا تھا, آپ قبلے کی طرف رخ کر کے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھتے یعنی نیت کر لیتے تھے, اس کے بعد پھر جدت سواری چل پڑتی تھی ادھر ہی رخ ہوتا تھا آپ کو, اپنی نماز آپ ختم کرتے تھے. تو اس سلسلے کی بھی آیت ہے. اور دراصل ایک ہی آیت کئی وجوہات کی بنا پر وہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز کے لیے بھی ہے فلاں چیز کے لیے بھی ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نفل نماز کی اجازت ہے کہ اگر سواری پر آپ بیٹھے تو کہیں پر بھی آپ رخ کر سکتے ہیں, لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو ہر حال میں قبلے کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا تھا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے, یعنی پوری سمتیں ہر طرف ہر چیز اللہ کے لیے ہے, مسلمان اگر کدھر بھی رخ کر لے نماز پڑھ لے تو تمہیں اس پر اعتراض کیا ہے. تو ان کے اعتراض کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ کدھر بھی رخ کر لو سب طرف تم اللہ ہی کو پاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, پہلے اس بات کو آپ کلیئر کر لیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ بہت ہی گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے نعوذ باللہ تو یہ بہت غلط عقیدہ ہو جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہر طرف چھایا ہوا ہے. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے نا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض, کہ ہر چیز کو گھیرے میں لی ہوئی ہے اس کی کرسی, یا پھر اس کا علم ہر جگہ احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم ایسا کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے تو جیسا کہ پھر جو نان مسلم کہتے ہیں کہ ان کو بھی ہر چیز میں خدا نظر آ جاتا ہے، تو یہ عقیدہ بہت ہی غلط ہوگا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر تم نے مشرق کی طرف کر لیے، مغرب کی طرف کر لیے، تم ہر جگہ اللہ ہی کو پاؤ گے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان، اور ہر کوئی اس کے لیے فرما بردار ہے، یا ہر کوئی اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اعتراض کیا گیا ہے نصارہ پر۔ نصارہ نے کیا کیا تھا؟ نصارہ کو دولین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں ان کو خاص طور سے یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، بتائیے آپ لوگ۔ جی جی ہاں، کہ سیدھی راہ چلتے چلتے، کیونکہ یہ لوگ بھی مسلمان تھے اور 300 سال تک تقریباً ان کے اندر اسلامی تعلیمات عام رہی، یعنی یہ ایک رب کو ماننے والے تھے، لیکن بعد میں ان کے عقیدے میں بگاڑ آیا اور انہوں نے عقیدہ تثلیث جو ہے بنا لیا۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا بیٹا بنا کر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے پاک ہے۔ آپ دیکھیں، بیٹے کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے نا جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، جو خود سے کوئی کام نہ کر سکتا ہو۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، ہماری زبان پر اکثر یہ جملے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگی اولاد۔ تو کیوں کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگی؟ کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ اسے ایک دن بوڑھے ہونا ہے، اور اس کے ہاتھ پیر میں وہ طاقت نہیں رہے گی، اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اولاد اگر ہوگی تو وہ اس کو ہیلپ کرے گی، اس کی مدد کرے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو رب ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس کوئی حکم دینے کی دیر ہے اور وہ بات، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس سے پاک ہے، اگر جو محتاج ہوگا تو پھر وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر نصارہ کے اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پاک ہے اس سے، بلکہ ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ قانتون، قاف نون تا سے نکلا ہے قنتا۔ قنتا کہتے ہیں خضوع کے ساتھ اطاعت کا التزام کرنا، یعنی بہت ہی زیادہ عاجزی، بہت زیادہ جھک کر اس کی فرما برداری کا التزام کرنا، عبادت میں متوجہ ہو جانا، ہمتن گوش ہو جانا، یا عبادت میں متوجہ ہو کر ہر چیز سے توجہ ہٹا لینا، یہ قانتات کا مطلب ہوتا ہے، قنتا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، اس کی طرف متوجہ ہے، ساری مخلوق نے ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لی ہے، تو پھر انسان کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ انسان کیوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بیٹا بناتا ہے؟ نہیں، اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، بلکہ ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت تشبیہ اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر لفظ استعمال کیا کہ بدیع السماوات والارض، بدیع کا مطلب ہوتا ہے یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا، جس کا پہلے سے کوئی ماڈل نہ ہو، جس کا پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو، جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو، بالکل نئے طریقے سے پیدا کرنے والا۔ جیسے کہ زمین اور آسمان، پہلے کوئی مثال تو نہیں تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انسان کیسی چیزیں بناتا ہے؟ انسان نے جو رنگ بنائے ہیں، تو انسان نے خود سے تو نہیں ایجاد کیے رنگ، بلکہ انسان نے کائنات میں دیکھا ان رنگوں کو اور پھر ان رنگوں کو بنایا۔ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے سے ایک ماڈل ہوتا ہے اس کے پاس، پہلے سے ایک کوئی نمونہ ہوتا ہے اس کے پاس، تب کوئی چیز بناتا ہے انسان۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے سبحان اللہ، کہ وہ ہر چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کو کسی نمونے کی، کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، ایک سے ایک نمونہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہم انسان ہیں۔ اگر ہم لوگ صرف اپنی ذات پر غور کر لیں تو ہم کو خود احساس ہو جائے گا کہ یہ کوالٹی، یہ صفت کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ خود غور کریں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے نا؟ کیوں لیا جاتا؟ کیونکہ یہ انگوٹھے کا جو اس میں نشان ہے، جو راؤنڈ 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 اس میں جو لکیریں بنی ہوئی ہیں، یہ ہر انسان کی الگ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے انسان ہیں، کسی کے بھی وہ جو نشان ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. اسی طرح جس طرح سے انگوٹھے کا نشان ہے، اسی طرح سے آنکھوں کا جو ہمارے اندر کی جو کالی پتلی ہوتی ہے، وہ بھی ہر انسان کی الگ ہے. کسی ایک انسان کی بھی ایک جیسی دو پتلیاں نہیں ہیں. سبحان اللہ. ابھی نئی نئی جو ایجاد ہوئی ہے، ابھی نئی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زبان کی جو ٹپ ہے، تو یہ زبان کی ٹپ یہ بھی ہر ایک کی چینج ہے، ہر انسان کی. آپ بتائیے کوئی انسان میں ہے یہ طاقت کہ اتنے ماڈل پیدا کرے اور سب میں الگ الگ ڈفرینٹ ہو؟ آپ دیکھیں کپڑوں کی ڈیزائن آتی ہے، پردوں کی ڈیزائن آتی ہے، بیڈ شیٹس کی ڈیزائن آتی ہے، کارپیٹ کی ڈیزائن آتی ہے، لیکن ہر ڈیزائن ایسا لگتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ یہ ڈیزائن دیکھی تھی، یہ ڈیزائن فلاں میں ملتی ہے. تو کوئی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ ہزار سے زیادہ کوئی نئے ڈیزائن پیدا کر سکے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، اس کے بعد سے انسان مسلسل آ رہے ہیں، لیکن کسی کا فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ سوائے اللہ رب العالمین کے لیے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس اتنا کہنے کی دیر ہے، کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو، اور جب کوئی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہ کیوں نہ کلام کیا اللہ نے ہم سے، یا آئی ہمارے پاس کوئی نشانی. اسی طرح کہا تھا اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے انہیں کی مانیں، دراصل ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، تحقیق کھول کر بیان کی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہاں دراصل مشرکین نے بھی یہود کی طرح مطالبہ کیا کہ ہم سے اللہ براہ راست کیوں نہیں بات کرتا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہمارے پاس. تو ایسے مطالبے کون کرتا ہے جسے ماننا نہیں ہوتا؟ اور اس کی چھوٹی سی مثال ہے جو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ خود غور کریں کہ بچہ، آپ دیکھیں، آپ کبھی بچے سے کوئی بات منوانا چاہتی ہیں، یا بچے سے آپ کوئی کام کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اچھا بیٹا یہ کام کر دے، تو بچہ پہلے کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ مجھے فلاں چاکلیٹ دلا دیجئے، پھر ہم یہ کام کریں گے. جب بچے کو نہیں ماننا ہوتا ہے، جب وہ چاکلیٹ بھی لے لیتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز دلا دیجئے، اس کے بعد یہ کام کریں گے. تو آپ دیکھیں جب بات ماننا نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس طرح کی فرمائشیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی شرائط پیش کی جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی اہل مکہ کو ماننا نہیں تھا، اگر ماننا ہوتا تو مطالبات نہ کرتے. اسی بنا پر وہ مطالبات پر مطالبات کرتے چلے گئے، معجزے طلب کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ماننا نہیں تھا. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ماننے والے صرف مطالبات کرتے رہتے ہیں، کرنا انہیں کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہ دونوں کے دل مل گئے ہیں، یعنی کافر بھی اور اہل کتاب بھی برابر ہو گئے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے اہل کتاب بھی اپنے رسولوں سے یہی مطالبات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ وہ کیوں نہیں ہوتا. آپ گائے کا واقعہ یاد کر لیجئے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ، کہ بار بار بھیجتے رہے کیا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیوں ہم کریں اس طرح کی باتیں. تو اس معاملے میں کافر اور مشرکین، اہل مکہ، سب برابر ہو گئے تھے، یعنی کفر و اناد میں یہ سب ایک دوسرے سے مل گئے. یہود و نصارہ نے بھی وہی کام کیا، اور مشرکین مکہ بھی بار بار یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں آ جاتا، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا کوئی اور فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یا کوئی نشانی آپ کیوں نہیں لاتے. یہ سب دراصل نہ ماننے کے بہانے تھے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اصحاب الجحیم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کوالٹیز بتائی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. یہاں پر دراصل بشیر کے معنی ہے خوشخبری دینے والا اور نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا. بشیر کا روٹ ورڈ بے شین را ہے اور نذیر کا نون زال را ہے. نذیر کا معنی ہوتا ہے شفقت سے ڈرانے والا, یعنی اس ڈرانے میں صرف خوف دلانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ محبت اور شفقت کی وجہ سے, ہمدردی کی وجہ سے دوسروں کو ڈرایا جائے تاکہ ان کو کسی نقصان سے بچایا جائے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو بتائی گئی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی بنانے والا بھیجا اور ڈرانے والا بھی. دعوت تبلیغ میں دونوں ضروری ہیں, خوشخبری بھی دینی ضروری ہے اور ڈرانا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ صرف سنہرے خواب دکھاتے رہیں گے تو لوگ عمل سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور عمل سے بے پرواہ ہو جائیں گے, اور اگر آپ صرف قیامت کے عذاب سے ڈراتے رہیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا, لوگ متنفر ہو جائیں گے. تو اس لیے دونوں چیزیں اعتدال کے ساتھ ضروری ہے, خصوصاً ایک دائی کے لیے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو, لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہو, اس کے لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے دعوت و تبلیغ کی, لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے, کس طرح سے آپ پیش آتے تھے, آپ کا انداز کیا ہوتا تھا. ایک بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر وہ حدیث ہم یاد رکھ لیں تو یقین جانیے کہ اس کام میں ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے, یعنی دعوت کے کام میں. حدیث میں آتا ہے بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو. بشرو ولا تنفرو, خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ, اور یسرو ولا تعسرو, آسانی دو تنگی نہ پیدا کرو یا مشکل میں نہ ڈالو. تو یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو ڈرا ڈرا کر دور نہیں کر دینا ہے, یا ان کو ڈرا ڈرا کر وقتی طور پر ان کو خوف میں مبتلا نہیں کرنا ہے, بلکہ ہم کو تو انہیں اس طرح سے محبت سے قریب لانا ہے جس کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو اور وہ جہنم سے ڈرے بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ایسا ہو کہ اس کی محبت سے وہ گناہ کے کام چھوڑ دیں. جیسے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ اس چیز کو لیتے جو آسان ہوتی اور جو گناہ والی نہ ہوتی. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آسانی کو پسند فرماتے تھے, تاکہ آپ چاہتے تھے کہ امت کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں تبذیر کیوں ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ صرف خوشخبریاں دیتے رہیں گے, اگر آپ لوگوں کو صرف اس طرح سے کہتے رہیں گے کہ اچھا فلاں وظیفہ کر لو جنت مل جائے گی, فلاں چیزیں ایک لاکھ دفعہ پڑھ لو تم جنت کے تم مستحق ہو گئے, یا فلاں فلاں کام کر لو اس کو خوش کر دو اس کو خوش کر دو, فلاں مزار پر چلے جاؤ تمہارا تو سب کچھ کامیاب ہو گیا, تو نہیں. یہ چیزیں سب کیا ہے, یہ ایسے اعمال اور یہ ایسے وظائف دراصل انسان کو عمل سے بے بہرا کر دیتے ہیں, اور انسان کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور سب کام اس کے خود بخود ہو جائیں گے. تو نہیں, اسلام خوابوں خیالوں میں رہنے والا دین نہیں ہے, یہ ہمیں پریکٹیکل تعلیمات دیتا ہے, ہمیں عمل کرنے کے طریقے بتاتا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے اپنے عمل اور اللہ کے فضل یہی دو چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں گے, خاص طور سے اللہ کے فضل کی وجہ سے. کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا, لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے. تو ان باتوں سے, اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دائی میں یہ دونوں کوالٹیز بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیجئے, آپ انہیں خوشخبری بھی دے دیجئے, آپ انہیں جہنم سے ڈرا بھی دیجئے, لیکن جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں پر دراصل دائی کو ایک ہمت بندھائی جا رہی ہے. جہیم دراصل یہ جیم ہے میم سے نکلا ہے, دوزخ کو کہتے ہیں, دہکتی ہوئی آگ کو بھی کہا جاتا ہے, اور گھورنے کے معنی میں بھی آتا ہے, بہت ہی تیز نگاہیں, گھورنے والی نگاہیں. جہنم کے شعلوں کو، گڑھے میں جو آگ لگائی جائے اس کو جہیمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے معنی ہے کہ آپ سے جو دوزخ والے ہوں گے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں 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 سب آپ کے دور میں موجود تھے، آپ نے ان کو دعوت تبلیغ کیوں نہیں کی، وہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ نہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریے، اگر کوئی نہیں مانتا تو نتیجے کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ولن ترضى عنك اليهود، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود، ولن نصارى اور نہ نصارى، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں۔ قل کہہ دیجئے، ان ہدى اللہ هو الہدى، کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں تب تک یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ مثال آپ نے سنی ہوگی نا، بہت اچھی مثال صادق آتی ہے، کہ اگر کوئی ایک بلی ہے اس کی دم کٹی ہوئی ہے تو وہ کیا چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ میں الگ نہ لگوں، مجھ میں نقص یا کمی نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح سے یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جو اسلام کی نعمت ملی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری بدنامی ہو رہی ہے یا ہمارے جرائم کو کھول کر پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس دین کو چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہو جائیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح بن جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ چاہیں تو ان کی مرضی کی بات سن لیں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور ان کی خواہشات کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کو پھر کفر میں واپس لوٹا دینا، پلٹا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی قدم بہ قدم انہی لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزری ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی کھو میں جا گھسیں گی تو تم بھی وہیں جا گھسو گے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم بھی ان کی ہر طرح سے پیروی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اور وہ اس طرح سے بات کو گھما پھرا کر پیش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین آپ کے دین سے پرانا ہے، ہمارے رسولوں کو آپ بھی مانتے ہیں، تو لہٰذا ہماری بات زیادہ صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اس میں آئے، لہٰذا آپ ہماری بات مانیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اصل ہدایت اب کون سی ہے؟ جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں۔ صحیح حدیث کا مفہوم آتا ہے اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، کوئی اہل کتاب مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے رسول نہ مان لے اور اس قرآن پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی اب تمام لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، لیکن جب تک وہ اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتے اور اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اصل دین تو اسلام ہے۔ یہاں امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، کہ اس علم کے آنے کے بعد اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو سوائے گمراہی کے تمہارے لیے کوئی اور چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر دین میں کچھ دو اور کچھ لو کا اصول نہیں ہے، ہمارے پاس دو طریقے آ گئے ہیں، ایک تو قرآن کا طریقہ ہے اور ایک حدیث، یعنی اللہ کے رسول کی سیرت۔ امت کو انہی دو اصول سے اپنی زندگی کے قوانین بنانے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا کہ کچھ دو اور کچھ لو، تھوڑا سا ہم تمہاری بات مان لیں، تھوڑی تم ہماری بات مان لو، نہیں۔ یہاں پر ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کی جاتی ہے، یہ کی گئی ہے کہ اگر تمہیں مسلمان بننا ہے تو پھر پوری طرح مسلمان بننا ہوگا، اور اگر تم تھوڑا ادھر اور تھوڑا ادھر رہو گے تو پھر تم کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ کر لو۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم علم آنے کے بعد ان کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر ہم غور کریں اس بات پر کہ آج ہم کس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک اہمیت کن لوگوں کی ہے، ہمارے نزدیک ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا رسم و رواج کن کی دیکھا دیکھی ہم کرتے ہیں. کرسمس وہ مناتے ہیں, کرسمس آج مسلمان بھی مناتے ہیں, ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی عید میلاد کرنے لگے ہیں جب اپنے رسول کی پیروی میں اپنے رسول کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی عید میلاد منائیں, انہوں نے کیک کاٹا آج ہم بھی کیک کاٹ رہے ہیں. وہ لوگ نیو ایئر مناتے ہیں آج مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں. اسی طرح سے وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ایسے کئی ڈے ہیں جو مناتے ہیں. آج کے مسلمان نہیں کر رہے سب. تو جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم بھی قدم بہ قدم انہی کی پیروی کرو گے, تو اللہ نہ کرے, کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ من تشبہ من قوم, کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی فہو من, کہ وہ اسی میں سے ہوگا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے اس دن قیامت کے دن کرسچنز کے ساتھ ہمارا عمل نامہ پیش کیا جائے. نہیں, ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے رسم و رواج کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارا طریقہ دیا ہے, ہمارے پاس علم آ چکا, ہمارے پاس کتاب موجود ہے, ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے. اس لیے ہمیں اپنی راہ گم کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس ہدایت ہے, ہم اسی میں سے ہدایت لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے, ان کے پیچھے چلو گے, تو پھر تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہونے والا. نہ اس دنیا میں تمہاری کوئی مدد کرے گا اور نہ آخرت میں ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے تلاوت کرتے ہیں کتاب کی جیسے کہ اس کا حق ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر, اور جو انکار کرے اس کا تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے نا, کہ ان میں سے چند لوگ تھے یہودیوں میں سے, صرف تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی ہے. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے انصاف پسند ہونے کا اندازہ لگا لیجئے. جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور کچھ جو یہودیوں میں سے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے, تو وہ لوگ اس کتاب کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کتاب پڑھنے کا حق ہے, یعنی وہ تورات کو بھی مانتے تھے, وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے, وہ اللہ کے رسول کو بھی نبی مانتے تھے. عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جس دن اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, وہ اسی دن اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اس وقت اللہ کے رسول جو بات بتا رہے تھے وہ تھا سلام کو پھیلاؤ. تو انہوں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ واقعی میں کسی نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا اور انہوں نے وہ ایمان لے آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے دل میں بغض اور حسد نہیں ہوتا وہ بات کو اسی وقت مان لیتے ہیں, لیکن جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر کوئی خیر اثر انداز نہیں ہوتا. یہاں چونکہ اس آیت میں تلاوت کی بات کی گئی ہے کہ وہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے. تلاوت کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نا, کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. سورہ مزمل میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے, جہاں مد آتا اس کو خوب کھینچتے یعنی لمبا کرتے, جہاں ڈرانے والی آیت ہوتی وہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی, جہاں جنت کی آیت ہوتی اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرتے, جہاں عبرت والی آیت ہوتی وہاں پر عبرت طلب کرتے. لہٰذا اللہ کے رسول کی تلاوت کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ قرآن پر پوری طرح سے غور کر کے پڑھتے تھے اس کو. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو حق, کچھ علماء نے 5 بتائے ہیں, کچھ علماء نے اس کے 6 اور کچھ نے اس کے 7 حقوق بتائے ہیں. اگر ہم چلے یہ تو علماء کی بات ہے کہ 5 ہو 6 ہو یا 7 ہو, لیکن اصل بات کیا ہے کہ سب سے پہلی بات قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے جیسے کہ اس کا حق ہے. اگر نہیں بھی بہت اچھی ہماری تلاوت ہو یا مخارج ہو تو کم از کم زیر زبر کی ہم غلطی نہ کریں, اور جہاں مد آئے اس کو برابر کھینچ کر پڑھیں, کیونکہ یوزلی ہمارے یہاں جو طریقہ عام ہے پڑھنے کا وہ بہت فاسٹ پڑھنے کا طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے. تو اللہ کے رسول نے مد کو کھینچا ہے، لہٰذا ہم بھی ٹھہر ٹھہر کر اور کھینچ کر پڑھیں۔ دوسری اہم بات، اس کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنا ہے، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یعنی اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ چند اس کے تلاوت کے حق بتائے گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کے حقوق۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے نسائی کی، زین القرآن بأصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرو، یعنی تم خوبصورتی کے ساتھ پڑھو اس قرآن کو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنا ہے۔ دوسری اہم بات، سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اسی طرح سے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنا جائے، بات دنیا کی باتیں نہ کی جائے، پھر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس کو دوسروں تک عام کیا جائے، پھیلایا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اور اگر انسان کے ہاتھ میں پاور ہو تو اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو نافذ کیا جائے۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن کے حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں اور اس قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے بنیں۔ اللہ وہ چنگاری ہم سب کے دل میں ڈال دے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی وہ دکھلا دے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب لوگوں کو توفیق دی ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ چیز دوسروں کو بھی بتانے والے بنیں۔ کیونکہ چراغ سے چراغ، یعنی دیا سے دیا جلتا ہے، تو ہم اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس خیر سے آگاہ کریں کہ قرآن صرف غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن خوبصورت شیلف میں اور خوبصورت جزدانوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن تو ہماری زندگی گزارنے کی کتاب ہے، یہ روز مرہ کا ہمارا ساتھی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں آسان ہوں، ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے، ہمارے معاشرے میں خوشحالی آئے، تو اس کے لیے اس کتاب کو ہمیں کھولنا ہوگا۔ یہ کتاب جو بہت دن سے گرد آلود تھی، یہ کتاب جس کو بہت دن سے ہم نے اوپر طاقوں میں سجا کر رکھا تھا، یہ کتاب جس کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل اجنبیوں کا سا تھا کہ کبھی جمعہ کو اسے نکال لیا اور اس کی تلاوت کر لی، یہ کتاب جس کا اور ہمارا دلی تعلق نہیں تھا، تو اس کتاب کو کھولیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب پر غور کریں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہی امت مسلمہ کا نصب العین ہے، یہی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور یہی کام امت مسلمہ کو مرتے دم تک کرنا ہے۔ یہ قرآن آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، ہم اس خیر کو ہر گھر تک پہنچانے والے بنیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔